کلاب ہو چکی تیار مولا
جميع الانبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح فمن ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى صلوات الله وسلامه عليه. اللہ تبارک تعالیٰ سے آج ہمارا دعا ہے کہ ہم سب کی اس نشست کو اس مجلس سے رضاداری میں آنے کو بیٹھنے کو سننے کو اور اپنے دلوں کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے جوڑنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں ان مجالس کے نتیجے میں شہود حسینی اور کربلا کا فہم اور اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی زندگی کی شناخت کی توفیق عطا فرمائے. ان دو حضرات اونچی آواز سے سلام بھیجیے بربر آپ کی خدمت میں اسی حدیث کے حوالے سے گفتگو کی شروعات ہوئی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح کہ میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح کی کشتی کیسی ہے. اور حضرت نوح کا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے اور یہ واقعہ بتاتا ہے کہ بعض اوقات خود حضرت نوح کے اپنے بیٹے کو اللہ ان کی اہلیت سے باہر نکال دیتا ہے اور بعض اوقات باہر والوں کو پیروکار نوح بنا کر اس کی نجات کی ضمانت دے دیتا ہے. معیار کیا ہے؟ اپنے زمانے کے ولی سے متصل ہونا. اگر اپنے زمانے کے ولی سے خود بیٹا متصل نہ ہو تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے اور اگر غیر متصل ہو جائے تو اس کی اہمیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. لہذا جو معیار ہے وہ رشتوں کی بنیاد پر نہیں ہے، معیار علاقے کی بنیاد پر نہیں ہے، معیار زبان، کلچر، رسومات اور آپ کے تعلقات کی بنیاد پر نہیں ہے. معیار یہ ہے کہ کون کشتی اہل بیت میں سوار ہوتا ہے اور کون سوار نہیں ہو پاتا. اس لیے کہ حسین ابن علی استعارہ بھی ہے اور مناری ہدایت اور مناری نور بھی ہے. اور کربلا کا واقعہ جیسے میں نے کل عرض کیا صرف ایک کلچر نہیں ہے، صرف ایک روایت نہیں ہے، صرف ایک عزا کا استعارہ نہیں ہے، بلکہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور اسلوب ہے. یعنی اگر ہماری زندگی کربلائی بنتی ہے تو ہم حسینی ہیں، اور اگر ہم کربلائی زندگی گزارنے سے عاجز ہیں تو پھر ہم حسینی نہیں ہیں، چاہے ہم لاکھ حسین حسین کرتے رہے. سوچیے اس بات پر، اس وقت ہم جس پوزیشن میں ہیں ایمان کے، اس وقت اگر مجھے کہا جائے کہ فرض کریں امام زمانہ کا ظہور ہو چکا ہے، میں ایمانداری کے ساتھ اپنے اندر جھانک کر دیتا کہ امام زمانہ کے ظہور کے اس اعلان کے ساتھ میرے اندر کیا تبدیلی آتی ہے. میں گھر جاؤں گا، پیسے گنوں گا، بیوی بچوں کے مسائل دیکھوں گا، اپنی نوکری دیکھوں گا، اپنے بچوں کی مشکلات کو سہنا شروع کروں گا، دیکھنا شروع کروں گا، یا پھر جیسے ہی میں سنوں کہ امام کا ظہور ہو چکا ہے ویسے ہی میرا دل چاہے گا کہ میں سب کچھ چھوڑ کر فوراً اپنے امام کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں. یہ سوچنے کا مقام ہے. ادعا اور دعویٰ آسان ہے، دعویٰ ہر ایک کر سکتا ہے. ہم ہمیشہ بالعموم اپنے اجتماعات میں، انفرادی اپنی میٹنگ میں، نشستوں میں کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کاش میں کربلا میں ہوتا اور امام حسین کا ساتھ دیتا. لیکن اس ساتھ دینے کے لیے ایمان کے جس معیار کی ضرورت ہے، آیا وہ معیار میرے اندر ہے یا نہیں ہے؟ سوال یہ ہے. اگر وہ معیار ہے تو اب بھی میں کربلا میں ہوں، اگر وہ نہیں ہے تو کربلا میں ہوتے ہوئے میں کربلا میں نہیں ہوں. آج اگر امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود اگر ان معیارات پر میں پورا اترتا ہوں تو امام کے ظہور نہ ہونے کے باوجود میں امام کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن اگر یہ معیارات میرے اندر نہیں ہے تو امام کا ظہور بھی ہو جائے اور پوری دنیا دو حصوں میں تقسیم بھی ہو جائے، میں اپنے بیوی بچوں ہی میں غرق ہوں گا، اپنے مسائل میں ڈوبا ہوا ہوں گا، کبھی بھی اٹھ کر امام کی نصرت کے لیے تیار نہیں ہو پاؤں گا. معیار میرے اندر کی وہ کیفیت ہے جو اس وقت ہم ہیں وہی تب بھی ہوں گے. یہ ذہن رکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس وقت ہمارے اندر تمام تر اخلاقی برائیاں موجود ہوں اور ہم یہ سوچیں کہ امام زمانہ کا ظہور ہو جائے تو وہ ساری اخلاقی برائیاں ختم ہو جائیں اور ہم فوراً امام زمانہ کے سپاہی بن کر میدان میں کھڑے ہو جائیں، ممکن نہیں ہے. اس کے لیے ظاہر ہے اس تطہیر کے عمل سے گزرنے کی ضرورت ہے جو انسان کو باطن سے اتنا پاکیزہ کر دے کہ اس پاکیزگی کی وجہ سے جیسے ہی ندا بلند ہو اس ندا کے جواب میں لبیک کہہ کر میں امام کی بارگاہ میں حاضری دے سکوں. لہذا بڑے ایسے لوگ تھے جو کربلا کے اس واقعے کے دوران بھی امام نے ان کو بلایا اور وہ نہیں آئے، اور بعض ایسے بھی تھے جو امام کی ایک ندا پر سرپٹ بھاگے اور تیزی سے آئے اور اس طرح سے آئے کہ شہداء کربلا میں ان کا نام سارے فہرست آ گیا. انسان کی اندر کی ان کیفیات پر مبنی ہے کہ وہ انسان کس طرح سے خود کو تیار کر رہا. لہذا آج یہ جو ہماری مجالس اور ہماری عزاداریاں ہیں، ان مجالس اور عزاداریوں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ ہمیں فکری طور پر اپنے وقت کے امام اور حجت اللہ فی الارض کی آمد کی تیاری کے لیے ہمیں مہیا کر سکے اور ہمارے اندر کی دنیا کو ان سے مطابقت دینے کے لیے وہ ماحول پیدا کر سکے جس کے نتیجے میں ہم فکری طور پر جڑ جائیں، روحانی طور پر جڑ جائیں اور اپنے عملی میدان میں اس رستے پر گامزن نظر آئے جو امام زمانہ کے ظہور پر منتج ہوتا ہے. یہ عزاداری اس لیے ہے کہ ہمارے اندر
اہل بیت علیہم السلام کی وہ غیرت حمیت اور آزادی اور ان کی حریت ہمارے اندر پیدا کر سکے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم حسین نہیں بن سکتے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم میں سے کسی میں یہ جرأت بھی نہیں آئے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں اپنے زمانے کے حوالے سے حسین بن سکوں. نہیں, لیکن حسین کے پیچھے تو چل سکتے. حسین کے پیچھے چلنے والا دروازہ اور رستہ بند نہیں آئے, لیکن حسین ابن علی کے پیچھے چلے بغیر ہم حسین تک پہنچ کیسے سکتے ہیں. لہذا جو چیز ضروری ہے ان مجالس میں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کی دنیا کی تطہیر کے ذریعے سے خود کو اس مقام کے لیے آمادہ کر سکیں. سرمد جیبر محمد والے اس لیے آپ دیکھیں ہم جب کہتے ہیں ائمہ اہل البیت تو ائمہ اہل البیت تو 12 ہے, ان 12 میں سے ایک پردے یہ رہے ہیں, 11 تو دنیا میں آئے اور گئے. جو دنیا میں آئے اور گئے ان میں حسین ایک ہی ہے, ان میں حسین ایک ہی ہے اور مالک کربلا بھی ایک ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو مالک کربلا واقع ہوا ہے اس معرکے کے جو اثرات ہیں وہ اتنے گہرے ہیں کہ تا قیام قیامت کسی نئی کربلا کی بھرپائی کی ضرورت نہیں ہے. وہی کربلا انسانوں کو جگانے کے لیے کافی ہے, وہی کربلا وہی واقعہ جگانے کے لیے کافی ہے. لیکن وہ واقعہ کب جگائے گا؟ جب 61 ہجری سے وہ نکلے گا اور 1445 ہجری میں انسانوں کے درمیان, انسانوں کے اندر, اس کے شعور میں, اس کے ادراک میں, اس کی زندگی میں وہ کربلا داخل ہوگی. اگر ہم اس کو وہیں پر بند کر دیں تو پھر اس کے بعد ہمارا معاشرہ کبھی بھی کربلائی معاشرہ نہیں بن سکتا. اس لیے اس کربلا سے اس روح کو آج کی اس دنیا میں منتقل کرنے کی ضرورت ہے اور اس انتقال روح کا ذریعہ یہی مجالس ہے. ان مجالس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے کہ آپ حسینیت کو انسانوں کے اندر زندہ اور قائم و دائم رکھ سکیں. یہی وجہ ہے کہ ان آزاداریوں پر اتنی زیادہ فورس کی جاتی ہے, زور لگایا جاتا ہے کہ ہر صورت میں آزاداری برپا کرو. ائمہ اہل بیت ان آزاداریوں کی ترغیب میں کتنی ضرورتیں اٹھائیں. اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات آپ دیکھ لیں, ان کی روش دیکھ لیں, ان کا اخلاق دیکھ لیں, ان کی سیرت عملی دیکھ لیں, خود حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی سیرت عملی دیکھ لیں کہ ان تمام ہستیوں نے اپنی پوری زندگی میں آزاداری سید الشہداء برپا کرنے پر زور دیا ہے. وہ زور کیوں؟ کیا اس لیے کہ چند لوگوں کو روٹی روزی مل جائے؟ نہیں, اس لیے نہیں, بلکہ ان کے اندر زندگی پیدا ہو, حیات پیدا ہو, فطری حیات, روحانی حیات. وہ اصل زندگی جو ذلت سے پاک ہے, وہ اصل زندگی جو عزت نفس کی حامل ہے, وہ اصل زندگی جو کسی غیر کے سامنے انسان کو سر جھکانے سے روکتی ہے, وہ اصل زندگی جو انسانی اقدار اور ویلیوز کا مجموعہ ہے, وہ اصل زندگی جو معنوی طور پر انسان کو اس پوری دنیا سے بے نیاز کر کے اسے اتنا بلند کر دیتی ہے کہ دنیا اس کے ٹھوکر پر آ جاتی ہے اور وہ سربلندی سے اپنے ہدف کی طرف مرو ظفر رہتا ہے. ائمہ اہل البیت نے آزاداری کو قائم رہنے پر زور اس لیے دیا, ورنہ ہمارے آنسو کی ان کو کیا ضرورت ہے؟ ہماری یہ جو ہمارے عشق ہیں, یہ عشق ہمارے لیے ہے, ان کے لیے نہیں. ان کو ہمارے ان عشقوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے, فائدہ اگر ہے تو ہمارے لیے ہے, کیونکہ ان عشقوں کے ذریعے سے ہماری تطہیر ہوتی ہے, ان عشقوں کے ذریعے سے ہم کمال کی طرف جاتے ہیں, ان عشقوں کے ذریعے سے ہمارے اندر کی نجاست پاک ہوتی ہے, ان عشقوں کے ذریعے سے ہمارے گناہ دھلتے ہیں, ان اشکوں کے ذریعے سے ہم کثافتوں سے نکلتے ہیں اور ایک روحانی معنوی تازگی نورانی اور وہ محسوس کرتے ہیں کیفیت جو اہل بیت ہمارے اندر زندہ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے یہ ہمارے لیے ہے, ان کے لیے نہیں ہے. یہ اشک, یہ گریا, یہ ماتم, یہ رسومات, یہ اس طرح کی مجالس کا انعقاد اور اس کے لیے خاص اہتمام اور اس اہتمام میں تقدس اور ان تمام چیزوں کا احترام جو کسی نہ کسی صورت میں اہل بیت اور کربلا والوں سے منسوب ہو, اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے احترام کے نتیجے میں آپ کا دل اس بارگاہ میں ہمیشہ جھکا رہے, آپ کا دل ہمیشہ جھکا رہے. اور جھکنے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ اس جھکنے کے نتیجے میں, اس اتصال کے نتیجے میں ہمارے اندر وہ پاکیزگی منتقل ہو جو اہل بیت کربلا میں نمونے کے طور پر پیش کیا. وہ پاکیزگی ہمارے اندر پیدا ہو, وہ غیرت اور حمیت ہمارے اندر پیدا ہو. اب ذرا خود ائمہ اہل بیت کی اپنی زندگیوں کو دیکھ لو. 12 ائمہ گزرے, 14 معصوم اور 12 امام بندے گئے ہیں, لیکن باقی ائمہ کیا ایسے ہی گھروں میں بیٹھے رہے یا ان کا بھی کوئی رول تھا معاشرے کے اندر؟ بعض ناقص العقل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حسین ابن علی مجاہدانہ اور غصے والے اور تیز طبیعت کے تھے, اس لیے انہوں نے وہ رستہ اختیار کیا, باقی ائمہ آرام سے گھروں میں بیٹھے رہے. جب کسی سے بات کرو تو جواباً یہ کہا جاتا ہے باقی ائمہ بھی تو گھروں میں رہے, باقی ائمہ بھی تو آرام سے بیٹھے رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے نہ امامت کو سمجھا نہ امام کو سمجھا. وہ امامت کیسی جو گھر بیٹھے؟ امامت کا مطلب بنی نوع بشر کے سب سے پہلے صف میں کھڑے ہو کر اللہ کے پرچم کو ہاتھ میں اٹھا کر اللہ کے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہونا ہے, یہ امامت ہے. امامت کا مطلب پیچھے موجود اس انسانی کاروان کے سامنے نمونے عمل بن کر زندگی کی تمام جہتوں میں ایک کامل نمونے کی زندگی ان کے سامنے پیش کرنا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اللہ کے دشمن کے سامنے جھکنا نہیں ہے. اور اللہ کے دین اور اس کی قدروں اور ویلیوز کے لیے معاشرے میں آخری حد تک جانا ہے. ہم جب ائمہ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں, ہم نے چونکہ صرف مجلسوں سے چیزیں سنی ہوتی ہیں, کتابوں میں ہم بالعموم کم پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے, یہ بھی ہمارے ذوق مطالعہ کی کمی کا نتیجہ ہے کہ آج بھی ہم شاید موبائل پہ جتنی چیزیں دیکھتے ہیں اس کا شاید سواں حصہ بھی کسی کتاب میں پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے, زحمت نہیں کرتے. ذرا ان متون کو پڑھیے, تاریخ کو پڑھیے, مفسرین کو پڑھیے, کربلا کے جو مفسرین ہیں ان کو پڑھیے, جن حضرات نے تاریخیں لکھی ہیں چاہے سنی ہو یا شیعہ, جنہوں نے تاریخ اسلام لکھی ہے ان تاریخوں کو پڑھیے, جنہوں نے امویوں کی تاریخ لکھی ہے ان تاریخ کو پڑھیے, جنہوں نے عباسیوں کی تاریخ لکھی ہے ان تاریخوں کو پڑھیے. آپ کو معلوم ہوگا کہ ائمہ میں سے کوئی امام ایسا نہیں ہے جس نے اپنی مرضی سے خاموشی برتنے کے لیے ایک دن اپنے گھر میں گزارا. ایک دن اگر وہ قید میں رہے تو مجبوری ہے, اگر وہ گھر میں نظر بند رہے تو وہ حکام چور اور ظلم کی اس زیادتی کی وجہ سے مجبوراً رہے. جہاں ان کو موقع ملا وہاں انہوں نے ظلم کے خلاف نہ صرف لڑ کھولے بلکہ وہ ساری جد و جہد اور کوششیں کی جس کے نتیجے میں معاشرہ بیدار ہو. میں ایک مثال دیتا ہوں, ہم اگر ائمہ میں کسی امام کو سب سے زیادہ لاچار نعوذ باللہ اور کمزور دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی مجالس میں, تو وہ کون ہے؟ دیکھیں آپ سب نے کہہ دیا امام زین العابدین, یعنی ہمارے ممبر کا یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم نے امام سجاد کو ایک لاچار, ایک کمزور اور گھر بیٹھے ہوئے صرف آنسو بہانے والے فرد کے طور پر پیش کیا, جبکہ امام سجاد اور امام حسین میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے. وہی روح جو امام حسین میں ہے، وہی روح سید الساجدین میں ہے، وہی روح جو علی المرتضیٰ میں ہے، وہی روح سید الساجدین میں ہے، وہی روح جو امام حسن میں ہے، وہی روح سید الساجدین میں ہے. لیکن وقت کے اپنے اپنے تقاضے، ہر زمانے کے اپنے تقاضے ہیں، مجبوریاں ہیں، مشکلات ہیں. جس طرح کی مشکلات ہیں، ان مشکلات کے مقابلے میں جس طرح کی حکمت عملی کے ذریعے سے دین کے پیغام کو زندہ کیا جا سکتا تھا، ہر امام نے اپنے دور میں اس راہ اور اس روش کو اختیار کیا.
اگر امام سجاد ہی کو دیکھ، ہم نے ان کو بیمار کا لقب دے دیا اور بیمار بنا دیا. وہ بیمار امام نہیں ہے، وہ بیدار امام ہے. امام سجاد کتنے دن بیمار رہے کربلا کے اس واقعے کے دوران، ان کی عمر کے 65 سالوں میں اگر کربلا کے ان چند دن وہ بیمار رہے تو بیماری کے ایام کو آپ نے علم بنا دیا، عنوان بنا دیا اور اس امام کو بیمار کر دیا ساری زندگی کے لیے کہ ظاہر وہ بیمار تھے اس لیے لاحارہ تھے نوز باللہ. ایسا تو نہیں تھا، یہ تو خود ظلم ہے اس امام پر، اس امام کی شخصیت پر، اس امام کی امامت پر یہ اعتراض ہے، اس امام کی اس عظیم جد و جہد کو نظر انداز کرنا ہے. باقی امام بھی اسی طرح سے، صرف امام سجاد نہیں، لیکن امام سجاد کو علیحدہ ہم لقب بھی دے دیتے ہیں اور بیمار تھے. بیماری صرف اور صرف چند دنوں کے لیے تھی، ان چند دنوں کے علاوہ وہ جسمانی طور پر بالکل صحیح سالم تھے. اب وہ جو صحیح سالم تھے، کربلا کا واقعہ ہو گیا، کربلا کے واقعے کے بعد امام سجاد نے جو کچھ کیا اس کے حوالے سے ہم نے کتنی مجلسیں سنی، کتنی کتابیں پڑھی، کتنے واقعات ہمارے علم میں ہیں. اور اس جدوجہد اور حکمت سجادی، حکمت زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے اب تک کیا سمجھا. اگر آپ انہی 3 سالوں میں دیکھیں جو یزید کے دور کے 3 سال ہیں، 61 ہجری، 62 ہجری، 63 ہجری، 61 ہجری کے محرم کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. محرم کے بعد ظاہر ہے آگے تقریباً 3 سال کا عرصہ ہے. خود انہی 3 سالوں میں آیا سید الساجدین خاموش رہے؟ نہیں، خاموش نہیں رہے. اور پھر یزید کے خاتمے کے بعد پھر ان کی جدوجہد کی بالکل الگ سے ایک نیا باب آپ کو کھلتا ہوا نظر آتا ہے. مختلف ادوار میں اسی امام معصوم اور مظلوم کو ہمیشہ مظلوم بنانے کی کوشش کی جاتی رہی، جس طرح خدا امیر المومنین کی وجہ سے ہوئی، امام حسن کی وجہ سے کوشش ہوئی. لیکن امام مظلوم بن کر گھر میں نہیں رہے، بلکہ جہاں موقع ملا وہاں پر نکلے. جب ان کو گھر میں محبوس کیا گیا تو تب بھی انہوں نے امت کے اکابر سے اپنا رستہ، اپنا تعلق اور اپنا رابطہ جوڑے رکھا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ جب گھر میں رہے تب بھی خاموش رہے، نہیں، تب بھی ان کے شاگرد، ان کے نمائندے، ان کے ساتھی، ان کے تربیت یافتہ جوان مختلف اطراف اقنام سے راتوں کی تاریکیوں میں، دن کی روشنی میں، مختلف لباس میں، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی شکل میں آتے اور اپنے سوالات پیش کرتے، ہدایت دیتے، رستہ پوچھتے، جواب لیتے اور اس کے بعد جا کر اس طرح جس طرح امام چاہتے تھے معاشرے کے لوگوں کے اندر حیات کی ایک نئی روح پھونکتے تھے. یا امام کے ان شاگردوں کی بات ہو رہی ہے، حتیٰ اس امام کی بات ہو رہی ہے جس کو آپ بیمار بنا کر گھر میں محدود کر لیتے. نہیں نہیں، وہ بیمار نہیں تھے، بیمار صرف چند دن تھے. وہی امام جب یہ جو حبس والا گھر میں نظر بندی والا مرحلہ گزر جاتا ہے، اسی بعد آپ دیکھتے، اس کے بعد پھر آپ ان کو ایک نئی شکل میں دیکھتے ہیں، مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، مختلف سرزمینوں میں جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، یہاں تک کہ ان پر ظاہر نظر تو آئے، ان کے تمام حرکات کو کنٹرول میں رکھا جاتا ہے، ان پر جاسوسوں کی نظر آئے، لیکن اس کے باوجود کیا کرتے ہیں؟ اپنے شاگردوں کو، اپنے ماننے والوں کو پوری دنیا کے اندر، کوئی بصرہ میں ہے، کوئی کوفہ میں ہے، کوئی یمن میں ہے، کوئی بغداد میں ہے، کوئی بالبک میں ہے، کوئی کسی اور جگہ ہے، پھیلے ہوئے ہیں،
اپنی شناخت چھپائے ہوئے ہیں, چونکہ ظلم کا ایسا دور ہے کہ جس کے بارے میں پتا چلے کہ یہ علی والا ہے, پکڑا جاتا ہے, مارا جاتا ہے, زندانوں میں ڈالا جاتا ہے, اس کی لوگ اپنی شناخت چھپا رہے ہیں, لیکن چھپانے کے باوجود اس رستے سے ایک لمحے کے لیے منحرف نہیں ہو رہے.
اور امام کیا کرتے ہیں؟ امام یہ کرتے ہیں کہ ان سب کو آپس میں جوڑتے ہیں اپنے نمائندوں کے ذریعے سے, اور ان تک پیغام پہنچاتے ہیں, اور ایک دن سال میں ایسا معین فرماتے ہیں کہ اس ایک دن میں وہ سارے لوگ ایک مقام پر جمع ہو, اور جمع ہو کر امام سے ملے, گفتگو کرے, حالات کا جائزہ لے, چیلنجز کا مطالعہ کرے, آپس میں گفتگو کر کے ان چیلنجز کے مقابلے کے لیے رستے تلاش کرے, اور رستے تلاش کرنے کے بعد اپنے اپنے علاقے کے حساب سے حکمت عملی کا فیصلہ کر کے امام کی بارگاہ سے اٹھے اور جائے اپنے علاقوں میں وہی کام کرے جو امام نے حکم دیا ہے.
یہ بیمار امام کا کام نہیں ہے, یہ بیدار امام کا کام ہے, ایک خود امام کا کام ہے, ایک مجاہد امام کا کام ہے. تو آپ نے کون سے دن کا اور کس علاقے کا انتخاب کیا کہ یہ سب آئے اور ملنے تھے؟ آپ کو تعجب ہوگا, امام الاحرار, سید الشہداء, امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر پر, اور وہ بھی چہلم کے دن, اربعین کے دن, پوری دنیا سے ان لوگوں کو بلاتے, وہ آتے, جمع ہوتے ایک نئی کمٹمنٹ کے ساتھ, بیعت جدید کے ساتھ. وہاں سے جب اٹھتے تو جاتے وہی پیغام جو امام معصوم کا تھا پوری دنیا میں پھیلاتے.
کربلا تب بھی بیداری کا استعارہ, کربلا اور خاک قبر حسین اور قبر امام حسین, وہی کربلا جو آج بھی ہے, تب بھی بیداری کی علامت تھی, تب بھی انسانوں کو جگانے کی علامت تھی, تب بھی خود انسانوں کو امام وقت سے, حجت خدا سے جوڑنے کا ذریعہ تھی, اور تب بھی اسی قبر سے حیات کا پیغام لے کر مجاہد صفت مومن انسان اٹھتے تھے اور دنیا میں بھیجتے تھے اور امام کا پیغام پہنچاتے تھے. یہ تب بھی ایسا ہو اور آج بھی ایسا ہے. آج یہ جو آپ اربعین میں جمع ہوتے ہیں, یہ اربعین پر جمع ہونا اسی سنت حسنہ کا قسم شدہ ہے کہ آج بھی آپ کیوں صرف زیارت کے لیے جاتے ہیں؟ نہیں, یہ تجدید عہد ہے کہ ہم جب تک زندہ ہے اپنے امام جس نے اپنی جان اور اپنے آل کی قربانی کے ذریعے سے انسانوں کو غور بننے کا پیغام دیا ہے, اس خاک سے اپنی بیعت کا اعلان بھی کریں اور یہ بتا بھی دیں کہ ہم زندہ ہے اس لیے کہ امام حسین زندہ ہے. اس لیے آپ جاتے ہو, اس لیے آپ یہ عزاداری سید الشہداء منعقد کرتے ہیں, اسی لیے آپ زلجمعہ نکالتے ہیں, علم نکالتے ہیں, باقی ساری وہ علامتیں جو کربلا سے مخصوص ہیں, ان علامتوں کے ذریعے سے دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم ابھی بھی زندہ ہیں, اس کے لیے کربلا ہمارے اندر زندہ ہے. صلوات علی محمد و آل محمد.
لوگوں نے نہ امام کے الف کو سمجھا, نہ امامت کے الف کو سمجھا, وہ پھر بعض کمزور اور جھوٹی روایات کا سہارا لے کر امام اور امامت کو معاشرے سے نکالنے کا سبب بنتے ہیں اور خلاف استعمال کرتے ہیں تقیے کا. نہیں بھائی, تقیہ پوری زندگی کا کام کبھی بھی نہیں ہے, کچھ خاص موارد ایسے ہیں, 50 سال کی زندگی میں 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ, نہیں ہے کہ آپ کی پوری زندگی چھپ چھپا کے گزرے. نہیں, آپ کے معاشرے کے تقاضے ہیں, ان تقاضوں کے مطابق آپ نے کہیں سر اٹھانا ہے, کہیں خاموشی اختیار کرنی ہے. تقیہ اس حساب سے حکمت عملی کا نام ہے, باطل کے سامنے سر جھکانے کا نام نہیں ہے, باطل کی بیعت کی غلامی اور دو پہننے کا نام تقیہ نہیں ہے, یہ تقیہ لعنت ہے. اس لیے یہ یاد رکھیں, امام حر ہوتا ہے, حر جو امام حر ہے وہ تقیہ کے لباس میں لوگوں کو امام معصوم کی عملی زندگی کو اسی عصمت کے آئینے میں پڑھنے کی ضرورت ہے. اسی عصمت کے آئینے میں اگر ہم عصمت کے آئینے میں پڑھیں تو بات باتیں ہو جاتی ہیں. آج ذرا غور کریں ایسی ساری روایات جو کسی امام کی کمزوری کو بیان کرے آپ اس کو دیوار سے دے مارے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کے لیے امام کمزور نہیں ہوتا, امام لاچار نہیں ہوتا. حکمت عملی تبدیل ہو سکتی ہے لیکن طاغوت کی بیعت اور امام معصوم سوال پیدا نہیں ہوتا. دو الگ الگ چیزیں ہیں, آگ اور پانی کی طرح سے. اسی ایک تو اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین کر, اور دوسری بات جو بڑی اہم ہے, ہمارے ایک نہیں بارہ امام بارہویں پردے کے اہم ہیں. کربلا کے بعد امام حسین علیہ السلام والسلام تیسرے امام تھے, بارہویں امام پردے کے اہم میں, تو یہ چار ہوئے. درمیان میں کتنے امام گزرے؟ آٹھ. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آٹھ امام ہیں ان میں سے کس امام نے اپنی زندگی کے دن نیچر کے حساب سے پورے کیے؟ کوئی ایک بھی امام آپ کو ملتا ہے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب کے سب جامع شہادت نوش کر کے چلے گئے. کیوں جامع شہادت نوش کیا؟ کسی اور کو کیوں نہیں قتل کیا گیا؟ ان کو کیوں قتل کیا گیا؟ اور معاشرے کے اندر ہمیشہ کس کو نشانہ بنایا جاتا ہے؟ وہ جو گھر بیٹھے بے ضرر ہو, بے ضرر, جو صرف اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کرتا رہے. اقبال کے بہت بقول, میں کھٹکتا ہوں دل یزدا میں کانٹے کی طرح, اور تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. تو آج بھی اور تب بھی جو لوگ اپنی عملی زندگی میں سلاطین تواغیت اور استعماری ان حکمرانوں کی آنکھوں میں کانٹا نہ بنے ان کی زندگی کو کبھی خطرہ نہیں ہوتا. آج بھی ایسا ہے, تب بھی ایسا تھا, آج بھی آپ دیکھ لیں. آپ نے پتہ نہیں پاکستان اور برصغیر کے ان پیروں کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے یا نہیں. اگر خود پاکستان کے 70 سالہ اس زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو جنرل ضیاء الحق بھی, ایوب خان بھی, بھٹو بھی, نواز شریف بھی, بعد کے حکمران بھی, آپ کو سب میں ایک مشترکہ چیز نظر آئے گی. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ سب کے سب کسی نہ کسی کو اپنا پیر مانتے ہیں اور اپنے اقتدار کے لیے اس پیر کے پاس جاتے ہیں, دعائیں لیتے ہیں, حتیٰ ان کے ڈنڈے کھاتے ہیں, حتیٰ ان کی جھڑکیاں سنتے ہیں, پھر دعا لے کر واپس آتے ہیں کہ پیر نے ہمیں دعا دی ہے, اب ہمیں اقتدار ملنا ہے. جو لوگ جعلی پیر ہیں, سب کو پتا یہ جعلی پیر, لیکن اس کے باوجود ایمان کی کمزوری ان کو لے جاتی ہے ان کے دروازے پر. ایمان سے بڑھ کر کوئی پیر ہو سکتا ہے؟ امام سے بڑھ کر کوئی خدا رسیدہ ہو سکتا ہے؟ امام سے بڑھ کر کوئی مستجاب دعویٰ ہو سکتا ہے؟ اگر یہی پیر کل انہی حکمرانوں کے سامنے کھڑے ہو جائے تو سب سے پہلے انہی پیروں کی گردن یہی حکمران اتار دیں گے. کب تک وہ محفوظ ہے؟ جب تک ان کو دعائیں دیتے رہے اور آرام سے گھر بیٹھے رہے اور ان کے رستے کی رکاوٹ بننے کی بجائے ان کو دعا دینے والا ایک چھتری کا سامان فراہم کرے. امام اگر اس طرح سے صرف گھروں میں بیٹھ کر اپنے حکمرانوں کے حوالے سے خاموش رہنے والی ہستیاں ہوتی تو نہ کوئی امام جیل جاتا اور نہ کوئی امام جانے شہادت نوش کرتا. خود ان کا جیل جانا, خود ان کا نظر بند ہونا, خود ان کا قتل ہو جانا, خود ان کو شہر بدر کیا جانا, خود ان کو وطن سے بے وطن کیا جانا, یہ سارے کے سارے مسائل تمام کے تمام آئمہ کی زندگی میں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے زمانے میں ہور بن کر جیے. انہوں نے دنیا کو بتایا کہ چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو, ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان حالات کے مطابق ہم اپنی جدوجہد بھی جاری رکھیں اور ظلم ستیزی کا یہ جو فریضہ ہے اس فریضے کو بھی ہم ہمیشہ زندہ رکھیں اور معاشرے کو بتائیں کہ ظلم کے سامنے کبھی خاموش نہیں رہنا. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. یہ جو آئمہ نے یہ سب کچھ کیا, یہ کیوں کیا؟ وہ کون سا سی ایسی بات تھی. کیا آئمہ کی اس جدوجہد سے ان باسی اور اموی خلفاء کو ان کی نمازوں کو خطرہ تھا, ان کے روزوں کو خطرہ تھا, ان کے حج کو خطرہ تھا, ان کی عبادات کو خطرہ تھا؟ نہیں. تو کس چیز کو خطرہ تھا؟ ان کے اقتدار. تو یہ جو اقتدار کو خطرہ تھا اس کو ہم آج کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ سیاست. آج کی زبان میں اسی کو ہم سیاست کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئمہ کی پوری زندگی سیاسی تھی, پوری زندگی, چونکہ ان کے سارے ٹارگیٹس اپنے زمانے کی مقتدر قوتوں کی اس سیاست کے خلاف ہے جو اللہ کی سیاست کے مقابلے میں ہے, اور اسی کو ہم کہتے ہیں الہی سیاست. الہی سیاست اگر کربلا کو دیکھیں تو کربلا بھی اسی الہی سیاست کا ایک حصہ ہے. آپ کربلا سے سیاست کو الگ کریں, کہیں گے بھائی کوئی اگر مجلس میں اجتماعی بات کرے تو یہ سیاست ہو گئی. یہ سیاست نہیں ہے, یہ دین ہے. وہ دین جس میں اجتماعیات نہ ہو, وہ دین جس میں انسانی حقوق کی پامالی پر خاموشی ہو, وہ دین جس میں ہونے والے ظلم کے حوالے سے رد عمل سامنے نہ آئے, وہ دین فرعونی دین ہے, نبوی دین نہیں ہے. تمام فرائض, تمام نمرود, تمام باطل قوتیں, تمام استعماری قرآن کے بقول, اور وہ تمام کی تمام وہ قوتیں جو خدا کے مقابلے میں کھڑی ہیں, ان سب کا جو مطبع نظر رہا, جو ہدف رہا, وہ یہی تھا کہ معاشرے کے لوگ مقتدر حلقوں سے کوئی تعلق نہ رکھے, آرام سے جیے, مقتدر حلقوں کو اپنا سب کچھ کرتے کرنے کی اجازت دے دیں اور کوئی اعتراض کے لیے لب نہ کھولے. لہذا یہی وجہ ہے کہ اسلام میں بھی جب یہی روش شروع ہوئی تو اہل البیت نے اسی مخالفت کی, اہل البیت اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے. یہی وجہ ہے کہ کوئی اور قتل نہیں ہوا, اگر قتل ہوا تو اہل البیت, کوئی اور زندان نہیں گیا, زندان اگر گیا تو اہل البیت. یہی وجہ ہے کہ آل رسول نے قربانیاں دی, وطن سے بے وطن ہوئے, علاقہ بدر ہوئے, مکہ چھوڑا, مدینہ چھوڑا, کوفہ چھوڑا, نجف چھوڑا, مختلف علاقوں میں پھیل گئے, ان کی اولادیں پھیل گئی. وجہ اپنے زمانے کی مختلف قوتوں کے ظلم اور ان کے مظالم کے مقابلے میں عدم خاموشی اور ان کی سیاست پر اعتراض اور اپنی سیاست کا اعلان. یہ اپنی سیاست کا کیا مطلب ہے؟ سیاست اس گٹر کی سیاست کو انسان سیاست نہیں کہتا, وہ گٹر کی سیاست ہے جو یہاں پر ہوتی ہے. جو سیاست اہل البیت کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ حق کے لیے جدوجہد, اللہ کی حکومت کے لیے جدوجہد, اللہ کے حکم کو معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے جدوجہد, اللہ کے احکام کو پامال کرنے والوں کے مقابلے میں سزائے احتجاج بلند کر کے معاشرے کے اندر حساسیت پیدا کرنا اور انہیں بیدار کرنا, نیند سے جگانا, تاکہ ظالم قوتیں دین کے نام پر دین کی تعلیمات کو پامال نہ کر سکیں. یہ وہ جدوجہد تھی جو آئمہ یہودا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدا سے آخر تک انجام دی ہے اور اسی کے نتیجے میں کربلا برپا ہوئی ہے. ورنہ کربلا کو برپا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, آئمہ کو شہید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, اگر خاموشی سے گھر بیٹھا ہوتا اور ان سے کسی مقتدر کو کوئی خطرہ نہ ہوتا تو یہ ساری کی ساری جو تاریخ ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہی نہیں جس طرح سے آج ہمارے سامنے ہے. لہذا اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آئمہ کی جدوجہد کو ہم کس آئینے میں دیکھتے ہیں. محرم خود سیاسی جدوجہد ہے. یہ جو آپ کی آزاداری ہے, اگر آپ آئمہ اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعبیرات میں دیکھیں تو سیاست وہ نہیں ہے جو آپ کے زرداری اور فلان و فلان کرتے ہیں, وہ ہے جو وہ کر رہے ہیں, اور آزاداری اس کا حصہ ہے. وہ آزاداری جس کے اندر شعور بلند ہو یہ سیاست ہے, وہ آزاداری جس کے اندر ایمان میں اضافہ ہو یہ الہی سیاست ہے, آئمہ کی سیاست ہے. وہ آزاداری جس کے نتیجے میں دشمن کی شناخت تمہارے اندر میرے اندر پیدا ہو یہ آزاداری. آزادی سیاسی آزادی ہے اور آئمہ کی مشیت کے عین مطابق ہے. وہ آزادی جس کے نتیجے میں ہمارے اندر کا شعور ہمیں اپنے وقت کے ہر ظلم اور دین کی پامالی کے خلاف اٹھائے, یہ وہی آزادی ہے جس کو ہم سیاسی آزادی کہتے ہیں اور عین عبادت ہے. یہ آزادی ہمارے اندر حریت پیدا کرتی ہے. یہ حریت ہے, اس کا مطلب کثافت نہیں آئے. سیاست کا لفظ اگرچہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ بدنام ہے, لیکن جب ہم قرآن کی سیاست کی بات کرتے ہیں, جب ہم ائمہ اہل بیت کی سیاست کی بات کرتے ہیں, تو وہ یعنی مظلوم کے حق کے حصول کی جدوجہد, وہ یعنی حق کی بالادستی کی جدوجہد, وہ یعنی باطل کو سرنگون کرنے کی جدوجہد. لہذا وہ سیاست عین عبادت اور دین ہے اور یہ سیاست عین قضاوت اور بے دینی ہے. اس لیے آزادانی ہے سید الشہداء ہمیں اس سیاست کی طرف متوجہ کرتی ہے جو ہمارے اندر شعور پیدا کرے. صلوات و جیون محمد و علیہ وسلم. ذرا غور کریں, ابھی آپ نے کچھ دن پہلے پاکستان ہی کے آپ نے اپنے شہر کے مفتی کا کلپ سنا ہوگا. اس نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی, اس نے بخاری کی اور مسلم کی اور بعض دیگر کتابوں کی حدیث بیان کی ہے. وہ کیا کہ جب اقتدار بدترین انسان بھی آ جائے تو آ گیا, اب آپ کو کوئی حق نہیں ہے اس کے خلاف بولنے کا. تو وہ جو لوگ کربلا کی یہ والی تعبیر پیش کرتے, ان میں اور ان مفتیوں میں فرق کیا ہے؟ پیچھے فکر ایک ہی ہے کہ باطل کو پلٹنے کا موقع دو. ہو سکتا ہے ایک شیعہ کے لباس میں ہو, ایک سنی کے لباس میں ہو. روح ہے دین کو دیکھیں, یہ روح ہے دین کیا ہے, روح ہے دین ہمیں کیا بتاتی ہے. وہاں پر یہ بھی قرآن سے استفاد کرتے ہیں. قرآن سے وہ کہتے ہیں, اللہ نے کہتا ہے قائل کہ اتی اللہ و اتی رسول و اولی الامر منکم. اب وہ ولی امر ہے جو آ کر ہم پر قابل ہو گیا ہے, جب وہ ولی امر ہے تو اس کی اطاعت کرو, چاہے وہ شراب پیے کوئی بات نہیں, جو کچھ بھی ہو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, چونکہ وہ آ چکا ہے. چونکہ اب آ چکا ہے اس لیے اس کے خلاف نہیں بولنا. بولو گے تو یہ سیاست ہے, جو بولے گا اس کی گردن کاٹنا اس کا فرض ہے. اسی جو اس معاملے میں مارا گیا ہو گیا. کربلا کی روح یہ نہیں ہے, یہ امویوں کی روح ہے. امویوں نے اس روح کو فرمان چڑھایا اس لیے کہ ان کے اقتدار کی ضمانت اس تعلیم کو احیا کرنے میں تھی. اب وہی اموی روح شیر کے پاس ان پر شاعروں میں بھی پیدا ہو چکی ہے. آج کے دور میں اموی دور نہیں ہے, آج کا یہ دور اموی دور نہیں ہے, آج کا یہ دور عباسی دور نہیں ہے, آج کا یہ دور تشیع کی بالادستی کا دور ہے. آج کا یہ دور پورے 8 ارب انسانوں کے درمیان ایک ہی نظریے کے مقابلے میں باقی تمام نظریات کے اتحاد کا دور ہے. اور جو دور آج گزر رہا ہے اس طرح کا دور گزشتہ 1500 سالوں میں کبھی نہیں گزرا. حق اور باطل کا مارکا, حق کا بھی ایک ہی چہرہ اور باطل کا بھی ایک ہی چہرہ. حق کا چہرہ علی کے بیٹے نظر آ رہے ہیں اور باطل کے چہرے میں کہیں مسیحی ہے, کہیں یہودی ہے, کہیں اسلام کا نقاب پہنے ہوئے اہل نفاق ہے. لیکن ہے باطل سب ایک صف میں کھڑے ہیں اور مقابلے میں علی کے بیٹے ایک صف میں کھڑے ہیں. اور اب ایسے گٹر کے کیڑے اٹھتے ہیں علی کے بیٹوں کے خلاف زبان کھولتے ہیں, لیکن ان استعماری ان چہروں کے حوالے سے کبھی ان کے لبوں پر ایک جملہ نہیں آتا. خود یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے ہمارے شعور کو جگانے کے لیے اور ہمارے اندر بیداری پیدا کرنے کے لیے کہ پہچان لو کہ ہماری سفروں میں کیا ہو رہا ہے. یہاں پر میں مرحوم استاد آیت اللہ حائری شیرازی کا ایک جملہ نقل کروں, بڑا خوبصورت جملہ تھا. کہنے لگے, میرا ایک انٹرویو تھا کسی مغربی میڈیا کے ساتھ, جب اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے اس پورے خطے میں ہمارے چاہنے والے اتنے زیادہ ہیں, آپ مغربی استعمار اور استقبال کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو کہنے لگے، میں نے جواباً مسکرا کر کہا کہ یہ تو ہونا تھا اور ہونا چاہیے، جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا چلا جائے گا، امام زمانہ کے ظہور کے ہم قریب ہوتے چلے جائیں گے، ویسے ویسے تمہارے جتنے سپاہی ہمارے اندر چھپے ہوئے ہیں وہ تم سے منہ ہوں گے، اور تمہارے اندر جتنے سپاہی ہمارے چھپے ہوئے ہیں وہ ہم سے آم لیں گے۔ اس وقت تمہارے معاشرے میں ہمارے سپاہی سر اٹھا رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں تمہارے سپاہی سر اٹھا رہے ہیں۔
اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ تشیع کے لباس میں، اسلام کے لباس میں جو جو لوگ چھپے ہوئے تھے وہ آہستہ آہستہ آشکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کے مقابلے میں وہاں پر مسیحیت کے درمیان، حتی یہودیت کے درمیان جو حق پرست تھے، آج میدان کے اوپر ہے کہ ہمیں ہر صورت میں مظلوم کا ساتھ دینا ہے اور ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے۔ یہ جو حق اور باطل کی جنگ ہے یہ بڑھ رہی ہے آگے اور بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ ایک دن آئے گا جب حق پرستوں کا علم پوری دنیا پر لہرائے گا اور بتائے گا کہ حق کا رستہ حقیقتاً حق تھا اور چہرہ وہی ہے جو آج نظر آ رہا ہے۔ سلام دیجیے اگر محمد علیکم ایک بار ذرا اونچی آواز سے سلام دیجیے اگر محمد جو لوگ نہیں تھکے وہ ذرا ایک دفعہ پھر سوال کر لیں۔ اللہ اللہ اسلامی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کبھی بھی اسلام کے مقابلے میں کفر نے کبھی بھی اسلام کو وہ نقصان نہیں پہنچایا جو نقصان ہمیشہ اندر کے ان مسلمانوں نے پہنچایا جن کے چہروں پر اسلام کا نقاب تھا اور اندر کفر بھرا ہوا تھا۔ ہمیشہ یہ رہا، ہمیشہ، چاہے نبی کریم کے اپنے دور میں ہو، چاہے امیر المومنین کے دور میں ہو، چاہے امام حسن کے دور میں، چاہے امام حسین کے دور، آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی لوگ قاتلین اہل البیت میں شمار ہوتے ہیں ان میں کوئی بھی آپ کو بت پرست نہیں ملے گا، وہ سارے کے سارے مسلمان ملیں گے۔ اس کا مطلب ہے صرف مسلمان کے نام سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، صرف شیعیت کے نام سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، صرف اس امامے سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، صرف اس ابا اور قبا سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ معیارات ہمارے سامنے ہونے چاہیے، ان معیارات کے تحت پرکھ کر دیکھے کہ ان معیارات پر کون پورا اترتا ہے۔ جنگیں جبل آپ کے سامنے نہ جو بنانا پڑے، ان حالات کا سامنا امیر المومنین کو بھی کرنا پڑا۔ امیر المومنین وہ مظلوم عالم، اول مظلوم عالم، دنیا کا سب سے بڑا مظلوم، چھوٹا مظلوم، سب سے بڑا مظلوم۔ امام مظلوم امیر المومنین جنگ جمل میں ایک طرف لشکر کے ساتھ کھڑے ہیں، دوسری طرف ام المومنین کا لشکر ہے، وہاں پر طلحہ ہے، وہاں پر زبیر ہے، بڑے بڑے نام ہیں، اور ادھر امیر المومنین ہے، اور امیر المومنین کے ساتھ عمار یاسر ہے، مالک اشدر ہے، دو چار اور اس طرح کے اصحاب ہیں، نبی کریم کے جو قریبی اصحاب ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد ادھر ہے۔ ایک شخص غالباً حج سے یا کسی سفر سے واپس آتے ہوئے صفین کے میدان سے گزرتا، اس کو خبر ملتی ہے، قریب آتا ہے، دیکھتا ہے ایک طرف ام المومنین کا لشکر ہے جہاں پر ایک ان کی سربراہی نبی کی زوجہ کر رہی ہے، اور ساتھ میں نبی کے وہ صحابی ہیں جن کو سیف الاسلام کہا جاتا ہے، اور دوسری طرف امیر المومنین ہے، اور امیر المومنین کے ساتھ یہ چند صحابہ ہے، پریشان ہو جاتا ہوں۔ اس کو امیر المومنین کی قدر و قیمت کا تو اندازہ ہے، لیکن پریشان ہے دوسری طرف بھی تو اتنے اچھے لوگ ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ۔ امیر المومنین کی بات میں حاضر ہوں، نہ چھپانا پڑی ہے، وہاں پر پورا واقعہ موجود ہے، خود کلام ہے امیر المومنین حاضر ہو کے کہا کہ یا امیر المومنین میں کیسے پہچانوں کہ آپ حق پر ہیں یا وہ حق پر ہیں، چونکہ ادھر بھی اتنے بڑے بڑے نام ہیں اور ادھر بھی اتنے بڑے بڑے نام ہیں،
فرمایا یہی تمہارا المیہ ہے کہ تم نے شخصیات سے حق کو پہچاننے کی کوشش کی. تمہارا المیہ یہ ہے, جاؤ پہلے معیارات ہے. تو معیار کیا ہے؟ پہلے جاؤ حق کو پہچانو, پہچان جاؤ گے کہ حق کے رستے پر کون آئے. جاؤ پہلے باطل کو پہچانو, اس کے بعد پہچان جاؤ گے کہ باطل کے رستے پر کون قائم آئے. اعرف الحق تعرف اہلہ وعرف الباطل تعرف اہلہ. جاؤ پہلے حق کو پہچانو, پہچان جاؤ گے کہ اس حق کا پرچم کس کے ہاتھ میں ہے. باطل کو پہچانو, پہچان جاؤ گے باطل کا علم کس کے ہاتھ میں ہے. اس لیے وہ معیارات آج بھی ہے, لیکن ان معیارات کو پرکھنے کی طاقت کس میں ہے؟ جس میں بصیرت ہو, جس میں شعور ہو, جس میں آگہی ہو, جس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو. تو یہ جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت, آگہی, بصیرت اور دانائی کس طرح سے آئے گی؟ اسکول کے نصاب سے نہیں, کالج کے نصاب سے نہیں, یونیورسٹی کے نصاب سے نہیں, بلکہ قرآن کے مطالعے سے, اہل البیت کی تعلیمات کے مطالعے سے اور انہی مجالس میں با بصیرت گفتگو سن کر. اگر یہ ہوگی تو پھر وہ بصیرت آئے گی. ورنہ ام المومنین عائشہ کے لشکر میں زلقام ایسی تھی کہ جب اونٹنی کی ٹانگیں کٹ گئیں, کاٹی گئیں, اونٹنی گر گئی, تو اس وقت وہ جو ارد گرد کے لوگ تھے, مسلمان تھے, قاریان قرآن تھے, حافظان قرآن تھے, نمازی تھے, روزہ دار تھے, شب ذمہ دار تھے, وہ آتے تھے, روتے تھے اونٹنی پر, اور پھر اونٹنی کی بیٹیوں کو سن کے در کے دل بڑی خوشبو آ رہی ہے. جب بصیرت نہ ہو تو پھر یہ ہوتا ہے, جب دانائی نہ ہو تو پھر معاشرہ حق کو سامنے دیکھنے کے باوجود اس طرح کے خرافات کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے وہ بصیرت پیدا کیجیے اپنے ان مجالس کے ذریعے سے اور حسین شناسی کے ذریعے سے. صلوات و جیون محمد و آل محمد. میں اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیتا, کافی زحمت ہوئی, لیکن جو بتانے میں بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ شاید 15% بھی میں کر نہیں پایا. بہرحال یہ یاد رکھیے کہ کربلا صرف رونے دھونے کا نہیں بلکہ شعور کا نام ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے, شعور کا نام, آگہی کا نام. اور کربلا کی یہ آگہی اور یہ شعور با معرفت اشکوں کے ذریعے سے ہی ممکن ہے. بے معرفت اگر انسان با معرفت ہو تو پھر رونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جھوٹی روایتوں کا سہارا لے کر توہین آمیز ایسی چیزیں پڑھ دیں اور سنیں جس سے آنسو بہے اور خطیب بھی کہے اور رو, میں تمہیں اور زیادہ رو. نہیں, رونا ہدف نہیں ہے, دل کو کربلا سے جوڑنا ہدف ہے, دل کی تطہیر ہدف ہے, دل کی تطہیر. اور دل کی تطہیر کے لیے معرفت ضروری ہے. آیت اللہ الوسطی سے محمد شیرازی, غالباً شیرازی ہے اول, ان کے حوالے سے میں کہیں پر پڑھا کہ جب وہ مجلس میں بیٹھتے تھے تو خطیب ایک دفعہ آیا اور اس نے ممبر پر کھڑے ہو کر جیسے ہی کہا کہ زینب کبریٰ اور ان کے ساتھ حضرت کلثوم کو اور نبی کی بیٹیوں کو دربار میں داخل کیا گیا, جیسے یہ جملہ کہا ان کی رونے کی چیخیں بلند ہوئی اور فرمایا کہ بس اتر جاؤ, اس سے بڑی مصیبت اور کوئی نہیں ہو سکتی. رونے کے لیے کم ہے, رونے کے لیے کم ہے, اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کی بیٹیوں کو فاسقوں اور شرابیوں کے دربار میں داخل کیا گیا, اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے. اس لیے سید الساجدین کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب تک زندہ رہے خون کے آنسو روتے رہے. خون کے آنسو کیسے؟ بعد میں آئے تھے نجف اشرف میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ حکیم کی بارگاہ میں, اب ہم نے خطبہ اور علماء سے سنا ہے کہ امام سجاد جب تک زندہ رہے خون کے آنسو بہاتے اور روتے رہے.
کیا یہ سچ ہے؟
واقعی وہ خون کے آنسو بہاتے رہے؟
کچھ دیر کے لیے سر جھکایا اور روتے رہے. روتے ہوئے جیب سے رومال نکالی, آنکھوں پہ رکھا, ہچکیاں گم گئی اور کافی دیر روتے رہے. اور اس کے بعد جب سر اٹھایا اور اپنی آنکھوں سے رومال ہٹایا تو دیکھنے والوں نے دیکھا رومال پہ جگہ جگہ خون کے دبے.
کیا بات ہے, آپ کی آنکھوں سے خون؟
کہا ہاں.
کہا کیوں؟
کہا دیکھو میں کربلا میں خود نہیں تھا,
میں نے کربلا کے واقعات اپنی آنکھوں سے روتے ہوئے نہیں دیکھے. میں نے یہ نہیں دیکھا کہ زینب کی چادر کیسے چھینی گئی, میں نے یہ نہیں دیکھا کہ خیمو کو کیسے آگ لگائی گئی, میں نے یہ نہیں دیکھا کہ حسین کے بچے کیسے یتیم ہوئے, میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کس طرح سے حسین اور آپ کے اصحاب کے سر تن سے جدا کیے گئے, میں نے یہ نہیں دیکھا کہ حسین اور ساتھیوں کے بدنوں کو کس طرح سے پامال کیا گیا. لیکن آج بھی جب میں سنتا ہوں تو میری آنکھوں سے خون کے قطرے گرتے ہیں
جب میں سنتا ہوں. لیکن سید الساجدین نے تو یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے خود ہوتے ہوئے دیکھا ہے.
وہ امام جس نے یہ سارے مظالم اپنی آنکھوں کے سامنے سرزد ہوتے ہوئے دیکھے ہو, وہ اگر خون کے رسول نہ روئے تو کیا کرے؟
منہار کی روایت ہے ہماری کتابوں میں کہ آئے مدینہ اور امام کی بارگاہ میں اجازت دی, پہنچے. جب پہنچے تو دیکھا پانی کا ایک طبق سامنے پڑا ہوا ہے اور امام اس پانی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں اور پھر بلک بلک کر رو رہے ہیں. روتا دیکھا, پریشان ہوا, بیٹھا, عرض کیا یا رسول اللہ کربلا کے واقعے کو اتنا عرصہ گزر گیا, آپ اب تک رو رہے ہیں اور وہ بھی اس شدت کے ساتھ؟ جیسے یہ جملہ سید الساجدین نے سنا تڑپ کر روئے اور پھر فرمایا منہال تم نے ظلم کیا, تم نے جفا کی. بنا وہ کیسے؟ دیکھو حضرت یعقوب کا ایک ہی بیٹا تھا جو آنکھوں سے اوجھل تھا, 11 بیٹے ان کے پاس تھے, لیکن اس کے باوجود اس ایک آنکھوں سے اوجھل بیٹے کی یاد میں اتنا روئے اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی. جبکہ وہ بیٹا زندہ تھا, قتل نہیں ہوا تھا, جبکہ اس بیٹے کی لاش کو پامال نہیں کیا گیا تھا, جبکہ اس خاندان کے ساتھ کوئی اور ظلم روا نہیں رکھا گیا تھا, میری آنکھوں کے سامنے تو 18 یوسف ذبح کیے گئے ہیں. جب 18 یوسف ذبح ہوئے تو میں خون کے آنسو نہ رہوں تو کیا کروں؟ جیسے یہ سنا منہال بول پڑے, عرض کیا مولا کیا یہ شہادتیں آپ کے لیے سعادت نہیں ہے؟
اگر سعادت ہے تو پھر اب رونا کیسا؟
ایک دفعہ پھر رونے کی آواز بلند ہوئی, گریا کی آواز بلند ہوئی.
بلند گریا کرتے ہوئے امام فرمانے لگے منہال تم نے بہت بڑا ظلم کیا. ہاں شہادت ہمارا ورثہ ہے, لیکن کیا بی بیوں کا بازاروں میں لے جایا جانا بھی ہمارا ورثہ ہے؟ کیا نبی کی بیٹیوں کا چادریں چھین کر بازاروں میں تماشا بنایا جانا بھی ہمارا ورثہ ہے؟ کیا اس طرح کے مظالم جو آپ مرتد کے معصوم بچوں پر روا رکھے گئے کیا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے؟
منہال نے پوچھا یا رسول اللہ ذرا بتائیے کہ کربلا میں, کربلا کے اس سفر میں سب سے زیادہ سخت مقام کون سا تھا؟
امام پھر رو پڑے, روتے ہوئے کہنے لگے, 3 بار فرمایا الشام الشام الشام. پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایک واقعہ جو اتنا سخت ہے جس کی وجہ سے آپ یوں خون کے آنسو رو رہے ہیں؟
فرمایا کہ دیکھو جب ہمیں قافلے کی صورت میں شام کے بازار میں داخل کیا جا رہا تھا تو ہمارے قافلے کو باہر روک دیا گیا اور ہم گھنٹوں دھوپ میں باہر کھڑے رہے. پتا چلا کہ شہر کو سجایا جا رہا ہے. جب شہر کو سجایا گیا اور ہمیں داخل کیا گیا تو منادی نے اعلان کروا دیا کہ ہم خوانش کو لے کر آ رہے ہیں, لوگوں ان کا استقبال کرو. اب لوگوں نے کیا استقبال کیا؟ ہم نے دیکھا عورتیں باجے بجا رہی تھی, موسیقی بجا رہی تھی, چھتوں کے اوپر لوگ کھڑے تھے, کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا, کسی کے ہاتھ میں گھر کا کچرا تھا, کسی کے ہاتھ میں آگ کے انگارے تھے, کسی کے ہاتھ میں دیگچیاں اور برتن تھے جس میں گرم پانی تھا. ہر ایک نے اپنے حصے کے مطابق ہمارا استقبال کیا. اب ایک منظر ایسا تھا کہ انگارے جلتے ہوئے ہم پر گرے
اور ذرا سوچو ہمارے ہاتھ پشے گردن بندے ہوئے تھے جب وہ انگارے ہم پر گرے ہوں گے اور ہم جل رہے ہوں گے تو اس وقت ہم نے کیسے اپنے آپ کو بچایا ہوگا.